الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں مثنوی شریف کا درس ہوتا ہے. مثنوی شریف کے درس میں کیا ہوتا ہے، جو باقاعدگی کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن چونکہ ہر دفعہ کچھ نئے لوگ نئے ساتھی شامل ہوتے ہیں، لہذا کچھ تھوڑا سا تعارف ضروری ہوتا ہے. یہ اصل میں انسان کے دل میں جو دنیا کی محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر تمام روحانی بیماریاں پرورش پاتی ہیں، تو اس دنیا کی جو محبت ہے وہ کیسے نکالا جائے اور اللہ پاک کی محبت کو کیسے لایا جائے، اس سلسلے میں جو کیفیات و احساسات ہوتی ہیں یہ اس کا تذکرہ ہے اشعار کی صورت میں. اس وجہ سے اس سے طریقِ جذب میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور ہمارے بزرگوں کے ہاں باقاعدہ یہ معمول رہا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تو باقاعدہ اس کا درس دیا کرتے تھے، اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے 22 جلدوں میں اس کی کلید لکھی ہے. تو اس وجہ سے اس کا جو فائدہ ہے چونکہ زیادہ ہے، تو الحمدللہ ہمارے ہاں ہفتے کے دن باقاعدگی کے ساتھ اس کا درس چل رہا ہے کئی سالوں سے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فوائد ہمیں نصیب فرمائے. اس میں طرز حکایات کا ہوتا ہے، حکایتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن حکایت مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اس سے جو مفید مضامین اخذ کیے جاتے ہیں وہ مقصود ہوتے ہیں. لہٰذا ہماری توجہ مفید مضامین کی طرف ہونی چاہیے. حکایات تو فرضی بھی ہو سکتے ہیں، اصلی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مفید مضامین اصلی ہوتے ہیں. ابھی ایک قصہ چونکہ چل رہا ہے، اور اس دن چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا، لہذا اس کا باقی ماندہ قصہ اور اس کے ساتھ جو مفید مضامین ہے ابھی انشاءاللہ ان کی جو ہے نا وہ شرح ہوگی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معلوم کر لینا کہ یہ شخص دعا میں گستاخی کرنے کی وجہ سے بیمار ہے، یہ اصل میں اس کا مضمون چل رہا ہے. شکر دانستی م آغاز ترا، انبیاء گفتند آراز ترا. مگر شکر ہے ہم نے تیری ابتدا کو معلوم کر لیا، تیرے اس راز کو انبیاء علیہ السلام نے صاف صاف بیان کیا. فرماتے یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اس نے انبیاء کے ذریعے سے ہم کو ایسے گمراہی سے بچا لیا جن میں دہری مبتلا ہے. دہری ان کو کہتے ہیں جو زمانے کو مانتے ہیں، دہا زمانے کو کہتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کے بارے میں ظاہر وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ زمانے کو سب کچھ مانتے ہیں، اور اسی سے سب چیزیں وجود میں لائے ہوئے سمجھتے ہیں. ظاہر ایک بالکل ہی فضول قسم کا خیال ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں اس مصیبت میں نہیں پھنسایا. یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، ورنہ بڑے بڑے ذہین لوگ اس میں پائے جاتے ہیں. تو ذہانت کوئی چیز نہیں ہے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کے ذریعے سے ہم بچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آدمی دانت کے خانہ حادثست، عنکبوت نیک دروے عابدست. آدمی جانتا ہے کہ گر حادث ہے، اب ذرا اس کے بارے میں مفید مضامین. آدمی جانتا ہے کہ گر حادث ہے تاکہ مکڑی جان سکتی ہے جو اس کے اندر کھیل رہی ہے. یعنی پیچھے کہا تھا کہ ہم کو انبیاء علیہ السلام کے بتانے سے آسمان کا حادث ہونا معلوم ہو گیا، یعنی انبیاء علیہ السلام کی حدوث کو حدوث الفلک کا علم تھا ہم کو نہ تھا. یا اس کی ایک مثال پیش فرماتے ہیں, یعنی انبیاء علیہ السلام کی مثال تو ایسی ہے جیسے مالک خانہ, اور ہماری مثال ہے جیسے مکڑی. جس طرح مکان میں مکڑی پیدا ہوتی ہے اس میں مر مٹ جاتی ہے تو وہ اس مکان کو ازلی اور ابدی سمجھتی ہے, برخلاف اس کے آدمی اگرچہ مکان میں پیدا ہوا ہو اور خواہ وہ اس سے پہلے کا بنا ہوا اور اس کے مرنے کے بعد تک باقی رہے, مگر اس حقیقت کو جانتا ہے اور کہتا ہے کہ مکان کبھی نہ کبھی بنایا گیا ہے اور یہ حادث ہے. اس طرح ہم عام لوگ زیر فلک بالائے ارض اپنے مشاغل عزیز کے جالے تنتے تنتے بڑھ جاتے ہیں اور اسمان کو اپنی سی آن بان پر قائم رکھ کر سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ قدیم ہے, مگر انبیاء علیہ السلام جو در حقیقت انسان کامل ہے وہ اس کے آغاز و انتہا کو خوب جانتے کہ اس رافع السماوات نے بنایا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد, اللہ تعالیٰ وہ قدرت والا ہے جس نے اسمان کو بے سہارے اونچا کھڑا کیا, اور ایک دن وہی جو اس کو نیست و نابود کرے گا. اذ السماء انفطرت, جب اسمان چر جائے, یعنی یہی ربانی تعلیم انہوں نے ہم کو دی ہے. اصل میں واقعتاً ارد گرد بہت ساری نشانیاں بھی ہے اور بہت ساری چیزیں کنفیوز کرنے کے لیے بھی موجود ہیں. اب ہر شخص کا امتحان ہے کہ اس میں حق کو پالے اور اپنے آپ کو ترددات سے بچا لے. تو اللہ جل شانہ جن پر فضل فرما لیتے ہیں ان کو اچھے لوگوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں, جن کے ذریعے سے وہ چیزیں جو کہ ہم اپنی عقل سے نفس کی وجہ سے معلوم نہیں کر پاتے, ہماری نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہمارا عقل جو ہوتا ہے وہ چونکہ متاثر ہو چکا ہوتا ہے تو ہم نہیں پاتے اس کو. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں جن کو ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ سارا کچھ ویسے نہیں ہے, کسی نے اس کو بنایا ہوا ہے, لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ کون اس پر سوچے گا اور کیا بات ہوگی, بس وہ جو ہے نا پھر اپنے آپ کو تفل تسلی دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا ہے. قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کے سارے بت توڑ ڈالے, وہ جو بڑا بت تھا وہ چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی. تو اس پر جو ہے نا وہ ان کو پتہ تھا کہ تو انہوں نے توڑے, ان کو بلایا تو انہوں نے کہا تو نے کیوں توڑے, انہوں نے کہا نہیں ان سے بڑے سے پوچھو, دیکھو نا اس کے گلے میں کلاڑی. کہتے ہیں تو اب مکی بھی نہیں ہلا سکتا اپنے سے, ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا, تو اس نے کیسے توڑے. تو انہوں نے کہا کمال ہے, جب یہ اب مکی بھی نہیں ہلا سکتا اور ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تو تم پھر ان کو کیوں خدا مانتے ہو, کیوں اپنے لیے کارساز مانتے ہو. تو تھوڑی دیر میں کہتے ہیں قرآن میں کہ وہ جیسے ہو جاتے ہیں نا, یعنی لاجواب ہو جاتے ہیں, تو کہا کہ بات غلطی پہ تو ہم ہی ہے, یہ کہہ دیا. لیکن فوراً جو ہے نا بس وہ شیطان نے پلٹا دیا ان کو, انہوں نے پھر کہنا شروع کیا کہ بھئی کون ہے جو اپنے معبودوں کی مدد کرے, ہاں جی, اور اس شخص کو سزا دے. مقصد یہ ہے کہ بات ان کی بھی سمجھ میں آنے لگی تھی لیکن وہ بات پک نہیں کر سکے, آگے بڑھ گئے. اسی طریقے سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ نشانی ملتی ہے جس پہ وہ سوچنے لگتا ہے, لیکن جن کو بس شامت آئے ہوتی ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور کام خراب ہو جاتا ہے. یہ عتبہ کے بارے میں ہے, یہ تقریباً مسلمان ہوتے ہوتے رہ گیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ بیٹا اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم مال آپ کو دے سکتے ہیں, اگر آپ کو شادی کی ضرورت ہے تو ہم آپ کی بہترین جگہ پہ شادی کر لیتے ہیں, اگر آپ کو بادشاہ بننا ہے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں. تو اس پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, قرآن پاک کی ایک سورت پڑھی. اب چونکہ عرب تھے اور قرآن کے زور کو جانتے تھے تو بس وہ زبان پر مطلب آپ صاحب کے منہ پر ہاتھ رکھا کہ آگے نہ پڑھو, یعنی یہ برداشت نہیں ہو سکے گا. تو وہ تقریباً مطلب مسلمان ہونے کو تھے اور آ کر اپنے یعنی لوگوں کو بتانے لگے تھے کہ تمہاری جو ہے نا آخر تمہاری ان کے ساتھ لڑائی کیوں ہے, آپ کا بھائی بننا ہے, اگر یہ جیت گیا تو ہماری عزت ہے اور اگر ہار گیا اور لوگوں نے ان کو مار دیا تو تم جو کام کرنا چاہتے ہو جائے گا, لہٰذا تم درمیان میں کیوں؟ یعنی انہوں نے اس انداز میں بات شروع کر لی. جب ان کو احساس ہو گیا کہ یہ تو اس ابو جہل کو, تو اس نے فوراً طعنہ دینا شروع کر لیا. میں جانتا تھا کہ تو مسلمانوں کے سامنے ٹیرنے والا نہیں ہے, ہاں, اور جنگ سے بات بھاگتا ہے, اور یہ اور یہ, اس قسم کے طعنے دے دیے. تو عربوں کو طعنہ دینا تو بڑا مسئلہ ہوتا تھا. تو بس وہ اس پہ اڑ گیا, کہتے کہ اچھا دیکھتے ہیں کل میدان جنگ میں پتہ چل جائے گا کہ کون بھاگتا ہے اور کون رہتا ہے. تو اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا کہ صبح میدان جنگ میں وہ صرف پگڑی باندھ کے آ گیا. وہ جو ہے نا اس نے خود وغیرہ نہیں پہنا, ہاں, صرف پگڑی باندھ کے آ گیا. تو ظاہر ہے مطلب یہ کہ پھر مارا گیا, ابھی رمضی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا. لیکن بہرحال بس وہ جس کو کہتے نا مسلمان ہوتے ہوتے رہ گئے. تو اس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو تقریباً آ جاتے ہیں بس کنارے پہ, لیکن شیطان ان کو پھر دوبارہ واپس کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے چالوں سے بچائیں. بشک دانت کی باغ اس کے قسط اس کے است کو بہارا زاد و مرگش درد است. مچھر کیا جانے کہ باغ کب سے ہے, کیونکہ وہ ایام بہار میں تو پیدا ہوا ہے اور موسم میں اس کی موت ہے. لہٰذا اس کو باغ کی ابتدا اور انتہا کی کیا خبر ہو سکتی ہے. گرمک اندر چوب زائد سست حال کے بیناند کے بدانت چوبرا وقت نحال. جو کیڑے لکڑی میں سست حال میں پیدا ہوا ہے وہ لکڑی کے حال کو کیا جانے ہے جو اس کے تازہ درخت ہونے کے وقت میں تھا. ور بدانم کرم ازما تش عقل باشد کرم باشد صورتش. اور اگر کیڑا اس درخت اور لکڑی کی اہمیت کو سمجھ جائے تو وہ عقل مجسم ہوگا اگرچہ اس کی صورت کیڑے کی ہو. مطلب یہ کہ اس کے وسائل محدود ہیں, اس کے باوجود بھی اگر وہ اتنی بڑی بات کو سمجھ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل عقل ہے اگرچہ وہ صرف ایک کیڑا ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ پک کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ بہت تھوڑی معلومات سے بھی اندازہ کر لیتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا, ہاں جی, تو علی کرم نے فرمایا کہ اپنے عزائم کو توڑتے ہوئے دیکھ کر. عرفت ربی بفخ العزائم, میں نے اپنے عزائم کو جب ٹوٹتے ہوئے پایا تو میں سمجھے کہ اس کو کوئی توڑنے والا ہے, ہاں جی. تو یہ ظاہر مطلب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایمانی عقل دی ہو تو وہ جو ہے نا وہ چھوٹی چیز سے بھی بہت بڑی بات پا لیتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو بڑے وسائل کے باوجود بھی لوگ نہیں پاتے, اور حقیقت بہت قریب ہونے کے باوجود بھی محروم ہو جاتے ہیں. سعادت قریب آ کر رک جاتی ہے. تو یہ ساری بات یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے اور اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنا تعلق درست رکھے, کیونکہ ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے. جس کو دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں, جس کو نہیں دینا چاہتے ہیں نہیں دیتے. اس وجہ سے اس کو مستقل طور پر مانگنے کی ضرورت ہے. ہاں, ماشاء اللہ سورہ فاتحہ میں ہدایت کو مانگنے کی بہترین دعا موجود ہے, اور سورہ فاتحہ ہم ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں. یہ اس لیے کہ تاکہ ہمیں یہ ضرورت پوری ہو, ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرما دیں. اگلے خود رامی نمایت رنگ ہا چوں پری دورست ازاں فرسنگ ہا. عقل اپنے آپ کو مختلف رنگوں میں نمایاں کرتی ہے, جیسے کہ جن و پری جو شکل باشکال مختلف ہو سکتی ہے, بلکہ پری وغیرہ کو عقل سے کیا مناسبت, اس سے بھی کوسو دور ہے. ان اوپر کہا تھا کہ ایسا عقل کیڑا مجسم عقل ہی ہوگا, صرف بازار کیڑا ہوگا. آپ فرماتے کہ تم اس پر تعجب نہ کرو کہ کیڑا کیوں کر مجسم عقل ہو سکتا ہے, کیونکہ عقل ہزاروں شکل بدل سکتی ہے, اس کی ذاتی شکل کوئی نہیں ہے. ایک مجرد چیز ہے جیسے جن و پری, بلکہ اس کا تجرد جنات سے بھی بڑھ کر ہے, کیونکہ جنات تو مادی اور عقل غیر مادی ہے. چنانچہ ارشاد ہے, از ملک بالا چھ جائی پری تو مگس پری بپستی می پری. ایک بلکہ عقل تو فرشتے سے بھی بڑھ کر ہے, چھ جائی کے پری سے, تم تو عالم کے حدوث و قدم کے مسئلے میں مکی سے کے پسے پروں سے کام لے رہو اور پستی کی طرف اڑتے ہو. مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شان نے جو عقل پیدا کیا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھی ہے. لیکن اگر ہم لوگ نعوذ باللہ میں ذالک اس کا استعمال غلط طریقے سے کرنے لگے تو ظاہر ہے مثال کے طور پر آپ ایک آدمی کو بہت اچھی گاڑی ملی ہو اور وہ جو ہے نا اس کے اندر کوڑا بھر بھر کر جو ہے نا وہ لے جا رہا ہو تو لوگ کہیں گے بھائی کیسے بیوقوف آدمی دیکھے اتنی بہترین گاڑی اس پہ کوڑا بھر کے لے جا رہے ہیں. ہاں جی وہ کہتے ہیں کیا کوڑے لے جانا اچھی بات نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے ہماری. ہاں تو ضرورت تو ہے. ایک آدمی اپنے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت اچھے کپڑے کے ساتھ اپنے جوتوں کو صاف کر رہا ہو تو لوگ حیران ہوتے کمالی تو ایسے اعلیٰ کپڑے کے ساتھ جوتوں کو صاف کر رہا ہے. کہتے کیا کپڑے جوتوں کو صاف نہیں کرنا چاہیے. تو اسی طریقے سے ہم لوگ جو زندگی سے کام لیتے ہیں, جو مال سے کام لیتے ہیں, جو وقت سے جو جسم سے کام لیتے ہیں, تو وہ دنیائی چیزوں کے لیے چند روز ہے زندگی کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے, اور وہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں اس کا کنٹریبیوشن بہت تھوڑا ہونے دیتے ہیں. اب کوئی کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں کیا جی ضروری نہیں ہے. میں ضروری تو ہے لیکن کس قدر ضروری ہے, ذرا اس کا اندازہ بھی تو کر لیا جائے. ایک دفعہ میں دفتر سے آ رہا تھا تو راستے میں کچھ لوگ مجھے ملے جا رہے, یا مجھے تنگ کر رہے ہوں گے یا کچھ ویسے ہی ان کو شغل ہو گیا. مجھے کہا شاہ شبیر صاحب آپ ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن دیکھو اپنے جسم کا بھی انسان پر حق ہوتا ہے, کچھ تفریح بھی کرنی چاہیے, تو آپ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلا کریں تو ذرا تھوڑی تفریح بھی ہو جائے گی. اب میں نے کہا اگر میں ان کو انکار کرتا ہوں تو خامہ خباس میں پڑیں گے. لایا نے باس, تو میں نے کہا چلو انہیں پر بات ڈال دیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں اپنے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار ہوں بس ایک شرط پر. کہتے کیا؟ میں نے کہا جماعت کی نماز میری نہیں رہے گی, اس سے بس اس کا کچھ انتظام کر لو کہ جماعت کا انتظام مطلب جماعت کی نماز ہماری ہوا کرے گی. تو کوئی بات نہیں میں آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار ہوں. تو کہتے اس کی تو گارنٹی نہیں دی جاتی. میں نے کہا مجھے اتنا بھی زیادہ شوق نہیں کرکٹ کا مجھے اتنا بھی زیادہ شوق نہیں کرکٹ کا کہ میں مطلب جو ہے نا اس کے لیے جماعت کے نظام نماز کو چھوڑ دوں. اور کتنے لوگ کی چھوٹ جاتی ہیں, ہوتی ہے نہیں ہوتی. ہاں جی لیکن وہ ظاہر ہو تو کہتے ہیں کہ کیا تفریح ضروری نہیں. بھائی تفریح ضروری ہے تو جس چیز کے لیے وہ کم از کم ہونا چاہیے نا. دیکھو حدیث قرآن پاک میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے نہیں میں نے نہیں پیدا کیا جن اس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اب عبادت ہمارے مقصود ہے زندگی کا. ہاں جی یہ تو ہماری اصل بات ہے. باقی اس کے بعد جو ہے نا یہ جو دوسری چیزیں یہ صرف اس لیے تاکہ ہم زندہ رہیں اور صحت ہو ہمیں, اور مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ وہ کر سکے جو ہے نا وہ عبادت کر سکے, اس مقصد کے لیے ہے. اب اگر یہ جو عبادت ہم نہ کریں صرف وہی کھانے پینے ہی کرتے رہیں تو ہمارا مقصد تو فوت ہو گیا نا, پھر تو مقصد ہم نے حاصل نہیں کیا زندگی سے. تو زندگی بہت اہم چیز ہے, اس طرح اللہ پاک نے جو مال دیا وہ بھی بہت اہم چیز ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے, آنکھیں دیے, کان اور ہاتھ پاؤں سب, یہ بھی بہت اہم چیزیں ہیں. لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ ہم وہاں سے لیں گے جن نے ہمیں دیے. جیسے دفتر کی گاڑی ہمیں جب ملتی ہے تو دفتر والے بتاتے ہیں کس چیز کے لیے استعمال کر سکتے, کس چیز کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. ظاہر مطلب ان کی پراپرٹی ہے تو ان سے پوچھنا پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ اللہ کی پراپرٹی ہے تو اللہ جل شانہ میں بتائے گا کہ یہ وقت کہاں لگانا ہے, جو ہے نا وہ زندگی اور جو ہے نا وہ جسم کہاں لگانا ہے, مال کہاں لگانا ہے, اور یہ کہ علم کہاں استعمال کرنا ہے, یہ ساری چیزیں اس کے باقاعدہ پوچھ ہوگی. اور یہ پوچھ بھی اسی لیے ہوگی کہ ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پورا کر رہے ہیں نہیں کر رہے. ہاں جی اس کے بارے میں استفسار ہوگا. گرچہ عقلت سوئے بالا میں پرد, مرغ تقلیدت بپستی میں چرد. اگرچہ تمہاری عقل بلندی کی طرف اڑتی ہے مگر تمہاری تقلید کا مرغ پستی کی طرف جھکنے لگتا ہے. یعنی اوپر کہا تھا کہ حدود سے عالم کا مسئلہ سمجھنے کے لیے عقل درکار ہے. اگر کیڑا بھی اس مسئلے کی سمجھے تو کیڑا نہیں بلکہ عقل مجسم ہے. اس پر دھاری کہہ سکتا ہے کہ میں بھی تزویل عقول میں شامل ہوں پھر مجھے حادث عالم پر کیوں یقین نہیں آتا. فرماتے کہ بشم تم میں عقل ہے مگر تم عقل سے کام نہیں لیتے. بلکہ مکی سے کسی پروں سے پستی کی طرف اڑ رہو، تمہارا میلان شہوات و لذات کی طرف ہے، اگرچہ عقل کا تقاضا ہے کہ تم بلندی کی طرف پرواز کرو، مگر تم اس کے مقتضا پر عمل نہیں کرتے بلکہ اندھی تقلید کے متبع بن رہے ہو اور اپنے مرغ تباہ کے پیچھے پڑے رہتے ہو جن کا میلان لذات نفسانی کی طرف۔ یہ باقاعدہ واقعہ ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرے کے لیے کچھ عیسائی آ رہے تھے، ان میں ایک پادری تھے، اس پادری کا ایک بھائی تھا، وہ بھائی بڑا کٹر عیسائی تھا، اور پادری تو خیر تھا ہی عیسائی، پادری تو عیسائی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، وہ تو تھا ہی عیسائی، لیکن یہ بھائی ان کا بہت کٹر، جاہل کٹر نہیں ہوتا، اس طرح جاہل تھا اور کٹر تھا، مطلب لڑنے مرنے والا وہ والا عیسائی تھا۔ تو ان کے ہاں یہ دستور تھا، طریقہ تھا کہ جب کبھی ان کا گھوڑا اڑی کرنے لگتا تو اپنے دشمن کو گالی دے دیتے، یہ ان کا دستور تھا۔ اس وجہ سے جب اس کی گھوڑے نے اڑی کی تو نعوذ باللہ من ذالک اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ ہاں جی، اس پر وہ پادری بھائی اس کا تھا، اس نے فوراً اس کو روکا، ان کو گالی نہ دو۔ اس نے کہا میں گالی کیوں نہ دوں، ہمارا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے، دشمن کو تم گالی دیتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا دشمن ہے لیکن وہ نبی ہے، وہ جانتا تھا وہ نبی ہے، تو اب یہ تو تا تو جاہل لیکن تیت مخلص، سٹریٹ فارورڈ دے۔ اس نے کہا نبی ہے تو پھر ہم اس کا مقابلہ کیوں کرتے ہیں، پھر تو ہمیں اس کا ساتھ ہونا چاہیے، پھر مقابلہ کیوں کرتے ہیں۔ تو پادری کے زبان سے بے ساختہ نکلا، یہ بالکل اسی کے شعر کے اوپر بالکل فٹ ہو رہا ہے، اس کے زبان سے بے ساختہ نکلا کہ پھر یہ جو چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں سارے نہیں رہیں گی، جو اسٹیٹس ہمیں مطلب ملا ہوا ہے یہ اسٹیٹس ہمارا چلا جائے گا۔ ہاں جی، اب اس کی زبان سے بات نکلنی تھی کہ وہ تو اسٹیٹ فارورڈ تھا، مخلص تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی مدینہ منورہ کی طرف۔ ہاں جی، اور یہ پادری چیختا رہ گیا اور بس وہ چلتا 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 وہاں مدینہ منورہ جا کے دم لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، مسلمان ہو گئے اور پھر کسی جہاد میں شہید ہو گئے۔ اب دیکھو خوش قسمت تاغل چھ سخت مخالف تھا، لیکن اس کو اندازہ ہو گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو پھر اس کی مخالفت کیوں ہے، مقابلہ تو ہمارا اس لیے کہ وہ نہیں ہے، اگر ہے تو پھر مخالفت کیوں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہی والی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جو یہ چیزیں جو ہے نا، جیسے گریڈ ہیں اور پیسے ہیں اور سٹیٹس ہے اور مکان ہے اور یہ تمام چیزیں جو معاشرے کے اندر چیزیں ہوتی ہیں فخر کرنے کی چیزیں، یہ جب لوگوں کو ملتی ہے نا تو اس کے لیے بہت سارے ناگوار چیزیں بھی برداشت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ دل نہیں ہوتا ان کا، لیکن وہ برداشت کرتے رہتے ہیں کہ بھئی پھر یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی، تو اس کا گویا کہ اس کی اپنی عقل کا جو ہے سٹیئرنگ ہے اس نے خواہشات کی طرف لگا دیا، یعنی خواہشات کے پیچھے لگا دیا کہ میرے خواہشات پورے ہوتے رہیں، تو اس کے لیے وہ سارے ان کا سوچ ہوتا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ جس کا معیار کم ہو، آئی کم معیار ہو اس کا عقل صحیح کام نہیں کرتا، اور جس کا معیار الگ اوپر ہو اعلیٰ ہو تو پھر وہ ان کی بات الگ ہوتی ہے۔ اب شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اندازہ کر لیں، بادشاہ وقت ان کا مرید ہے، بادشاہ وقت، لیکن ان کے گھر میں فاقے ہیں، تھوڑا سا بھی اگر بنک بھی پڑھنے دیتا نا کہ ہمارے گھر میں فاقے ہیں تو کیا ان کے گھر میں فاقے ہو سکتے، بادشاہ وقت کیا کیا کچھ لے آتے، لیکن نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو اس وقت کے حکمران تھے، اس نے خط بھیجا کہ ملک نیمروز اس کی جاگیر میں تمہارے خانقاہ کے لیے وقف کرتا ہوں، آپ اپنے خانقاہ کے ضروریات اس سے پورے کر لیا کریں۔ اب ذرا اندازہ کر لے کہ حالانکہ اس میں کوئی توہین بھی نہیں تھا دین کا، بہت یعنی خوشی سے دے رہے تھے بلکہ مدوانہ طور پر پیش کر رہے تھے. لیکن بعض لوگ کی بڑی شانیں ہوتی ہیں, عجیب شانیں ہوتی ہیں, تو ان کا معیار اونچا ہوتا ہے. تو اس پر جو ہے نا وہ انہوں نے ایک رکے اسی رکے پہ جواب لکھا شعر میں, حضرت کی اپنی مادری زبان فارسی تھی, اس میں شعر لکھا. باقی شعر تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں مفہوم بتاتا ہوں, صرف ایک مصرع یاد ہے. انہوں نے فرمایا کہ میرا بخت تیرے چھتری کی طرح سیاہ ہو جائے اگر میں تیرے ملک کی نیمروز کی طرف ایک نظر بھی دیکھوں. ہاں جی, میں نے جب سے نیم شبی کی دولت پائی ہے, تہجد کی نماز کی, میں نے جب سے نیم شبی کی دولت پائی ہے, من ملک کی نیمروز بہ ایک جو نمی خرم, میں ملک کی نیمروز کو ایک جو کے بدلے میں بھی نہیں لینا چاہتا. یہ حضرت نے مطلب ان کو جواب, مطلب یہ کہ ان کی جو ہے نا وہ اس چیز قبول نہیں فرمائی. حضرت مولانا یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا نیو ٹاؤن, ایک سیٹھ میمن سیٹھ تھے وہ آئے اور انہوں نے بہت خطیر رقم پیش کی بطور چندہ. حضرت کو پتہ نہیں کوئی شبہ ہو گیا کیا بات تھی, انہوں نے قبول نہیں فرمایا. تو وہ سیٹھ صاحب کہنے لگے مولوی صاحب اس کو لے لے, اتنی رقم کسی نے کم ہی دی ہوگی. تو مولانا یوسف صاحب بن نور رحمۃ اللہ نے ان کو اسی زبان میں کہا سیٹھ صاحب اس کو واپس لے جائیں, اتنی بڑی رقم کو کسی نے کم ہی ٹکرایا ہوگا. آج تو یہ جو بات ہے نا کہ یہ مطلب اپنی خودداری, یعنی علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی, افسوس اس کا بیٹا اس کے رستے پہ نہیں چلا, لیکن انہوں نے باقاعدہ یہ نصیحت ان کو کی تھی کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ہاں جی, یہ باقاعدہ انہوں نے ان کو نصیحت بھیجی تھی. مقصد یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بیسل فقیر علی باب الامیر, جو برا فقیر ہے وہ امیر کے دروازے پہ ہوگا. ونعم الامیر علی باب الفقیر, اور بہترین مالدار جو ہوگا وہ فقیر کے دروازے پہ ہوگا. ہاں جی, مقصد یہ ہے اپنے خودداری کو نہیں وہ کرنا چاہیے. بہت بڑی دولت ہے, اللہ جل شانہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے مشرف المخلوقات کا, کہ پورے کائنات کو آپ کے لیے پیدا کیا اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا, یہ معمولی بات تو نہیں ہے. لہذا تو اس کے ساتھ تعلق رکھ جس کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے, باقی چیزیں تیرے ساتھ تعلق رکھنے پہ مجبور ہوں گی. ہم دیکھیں جتنے بھی ہمارے اللہ والے گزرے ہیں لوگ ان سے تعلقات رکھنے پہ مجبور تھے یا نہیں تھے. خود علامہ اقبال کا یہ حال ہے کہ مولانا شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے ذریعے سے چونکہ اس طرف آئے تھے تو بہت زیادہ ان کے معتقد تھے. ان کے بارے میں یہ شعر ہے ان کا کہ پہلا مصرع تو مجھے یاد نہیں ہے, دوسرا یاد ہے کہ یدی بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. اس سے پہلے کیا ہے کسی کو یاد ہے؟ نہ پوچھ ان ہر کپوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ لینا. ہاں, یدی بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں, یہ ان کے بارے میں. جب وہ تشریف لاتے تھے تو اپنے خادم سے کہتے او فلانی ادھر آ جاؤ, یہ حکا لے جاؤ, لوٹا لے آؤ, اب تم شاہ جی کا قرآن سنیں گے. یہ بڑی بات ہے الحمدللہ. ہاں جی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ذوق دے دیا تھا. تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ جو خودی ہے ہماری, ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے جو مقام انسانیت کا بنایا ہوا ہے, اس مقام سے نہیں نیچے آنا چاہیے. یہ مقام ہمارا بہت اونچا ہے اور فرشتے بھی اس پہ رش کرتے ہیں پھر. ہاں جی, لہذا ہم لوگوں کو اپنے مقام سے نیچے نہیں آنا چاہیے. ہمارا ملجا اور ماوا اللہ جل شانہ کی ذات ہے, ہم مانگیں گے تو اس سے مانگیں گے. یہ باقاعدہ ہمیں جیسے گٹی میں کوئی چیز پلائی جاتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی گٹی میں یہ چیز پلائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مقصد یہ کہ ہم کسی اور سے نہیں مانگیں گے، بس صرف اللہ سے مانگیں گے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ان کو الہام ہوا کہ فلاں جگہ پر ایک آدمی ہے، میرا بندہ ہے، جاؤ اس کو فلاں مسئلہ ہے یہ حل کروا دیں. چلے گئے، ظاہر ہے جب اس کو پتہ چلے کہ اللہ کا دوست ہے تو پھر تو ایسے لوگ تو مشتاق ہوتے ہیں. جا کر ان کا وہ مسئلہ حل کر دیا، اور پھر عذرائے تلطف، چونکہ ظاہر ان کو پتہ تھا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، عذرائے تلطف فرمایا کہ اگر پھر کبھی کوئی مسئلہ ہوا نا تو میں فلاں جگہ پر ہوتا ہوں، یعنی پھر آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. وہ بھی کوئی بڑا متوکل تھا. ہاں جی، تو انہوں نے کہا کہ جس اللہ نے ابھی آپ کو بھیجا ہے نا، وہ پھر بھی آپ کو بھیج سکتا ہے. ہاں جی، تو بات یہی ہے، اس پر تکیہ کر لو تو ساری چیزیں اس کی ہیں، ساری چیزیں اس کی. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. تو لہذا ہمارے سارے کام کیا ہونے چاہیے؟ ہم اللہ کے بن جائیں. ہاں جی، یہ ہمارا کام ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اللہ ہمارا ہو جائے گا. ہاں جی، اور جب اللہ ہمارا ہو جائے گا پھر اس کے بعد سب کچھ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ ایک سیاسی لیڈر تھے لیکن اللہ والے تھے. وہ جیل میں خلافت تاریخ میں یہ کچھ اشعار کہے تھے، ان میں ایک یہ شعر بھی ہے، عجیب شعر ہے. فرمایا کہ ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، تو ہی تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. آسمان عجیب، مطلب اس نے عجیب مقام تھا اس کا. کچھ اور اشعار بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہر روز نئی باتیں، ہر روز نئے چرچے، ہر رات ملاقاتیں، ایک فاسق و فاجر کی اور ایسی کراماتیں. ہاں، بے مائے صحیح لیکن شاید وہ بلا بھیجیں، ہم نے بھی درودوں کی کچھ بھیجی ہیں سوغاتیں. یہ چیز مطلب یہ لوگ تھے، مطلب اللہ والے تھے، تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا تھا. تو بہرحال ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اپنے سوچ کو بالا رکھیں، اپنی سوچ کو نیچے نہ لائیں. پیسہ ہمارا مقصود نہیں، دنیاوی جاہ و جلال ہمارا مقصود نہیں. ہاں جی، اور اس طریقے سے اچھے اچھے کانے ہمارا مقصود نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ چنگی میں بھی دے دیتے ہیں. مطلب یہ تو مقصود چیزیں نہیں ہیں، مقصود ہمارا اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان موت کے وقت کیا تھا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بل الرفیق الاعلیٰ، اب تو رفیق اعلیٰ ہی درکار ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے، اور وہ شعر بہت عجیب شعر ہے، تقریباً اسی کا ترجمہ ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. مطلب یہ کہ میرے دل میں اب کوئی بات نہیں رہی، میں اب کسی اور چیز کو نہیں چاہتا، صرف تجھے چاہتا ہوں. ہاں جی، تو یہ جنم ہرطانوی مسلم نے جب یہ شعر سنا، فرمایا کہ اگر میرے پاس ایک لاکھ روپے ہوتے تو میں ان کو اس میں انعام میں دیتا. ہاں جی، لیکن ایک لاکھ سے بھی زیادہ دے دیے. کیسے؟ یہ شعر حضرت نے آخر وقت میں پڑھی ہے اور اس کے بعد فوت ہو گئے. وہ اندازہ لگائے کہ کس مجھے تقریباً اسی کا ترجمہ ہے، بلے رفیق الاعلیٰ. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا مقام ان چیزوں سے بالا ہے. ہم ان چیزوں کے لیے بک جائیں، ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں، یہ تو انسانیت کی توہین ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے تو پیدا نہیں کیا. ہاں جی اللہ پاک فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ہاں جی تو رستہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے کہ میں نے تو تجھے بہت اچھے ڈھانچے میں ڈالا ہوا ہے, تو ان چیزوں میں کیوں پڑ گیا؟ اور اگر تو ان چیزوں میں پڑ جائے گا تو پھر تو اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا, پھر جانوروں سے بھی نیچے ہو جائے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ شہزادہ اگر نیچ حرکت کرنے لگے تو ان کو پھر نارمل جگہ پہ نہیں چھوڑتے. ہاں جی تو یہ جو بات ہے کہ انسان کا مقام بہت اونچا ہے, انسان ان چیزوں کے لیے نہیں آیا ہے. ہاں جی انسان وہ جو ہے نا وہ علامہ اقبال بھی کہتا ہے پانی پانی کر گئی کلندر کی ایک بات, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تھن تے نہ نمن. ہاں جی مقصد یہ ہے ہم لوگوں کا کام اللہ کو پانا ہے اور اسی لیے ہمیں رندہ رہنا ہے, اسی کے لیے ہم نے ساری کوششیں کرنی ہیں. اگر اس کام میں کامیاب ہو گئے بس سبحان اللہ بڑے مزے سے وہاں چلے جائیں گے انشاءاللہ, پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ اس میں ناکام ہو گئے پھر ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں رہ گیا. علم تقلیدی و والے جان ماس آریست مانشستہ کان ماست. یہ ہماری کس قدر غلطی کے باوجود ہے کہ علم تقلیدی ہمارے لیے وبال جان ہے اور عارضی چیز ہے, مگر ہم لوگ مطمئن بیٹھے کہ یہ ہمارا اعلیٰ جوہر ہے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. ذی خرد جاہل ہمیں پائد شدن دست در دیوانگی باعث زدن. ایسی ناقص عقل سے تو جاہل ہی رہنا چاہیے اور دیوانگی اختیار کر لینی چاہیے. ہر چی بینی سود خود زامی گریز زہر نوش اور آب ہی وارا بریز. ایسی جس چیز کو تم اپنے سقل ناقص کی روشنی میں مفید سمجھو وہ دراصل مضر ہے, اس سے بھاگو. بخلاف اس کے جو چیز اس عقل کی روح سے مضر نظر آئے اگر زہر ہو تو اسے پی جاؤ اور آب حیات کو گرا دو. مطلب یہ کہ عقل ناقص جو جس کو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں نفسانی عقل, یعنی نفس سے آلودہ عقل, وہ جو ہمیں بتاتے ہیں نا بھائی یہ ایسی چیز اور یہ ایسی, وہ تو جتنا ہمیں نہیں پتا ہو تو اتنا فائدہ ہے, اتنا فائدہ ہے کیونکہ ہمیں پتہ لگے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. ہاں جی تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا یہ جو فرماتے ہیں کہ جو اس نفسانی عقل کے مطابق جو تمہیں زہر نظر آ رہے اس کو تو گلے لگا دو. ہاں جی اور نفسانی عقل جو تمہیں باغ سبز باغ دکھا دے اس کو لات مارو. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ باتیں لوگوں کو لگتی کہ صوفیوں کی باتیں ہیں, پتہ نہیں کہاں سے یہ آئی ہیں, یہ صوفیوں کی باتیں نہیں ہیں, الحمدللہ یہ اوپر سے آئی ہیں, صوفیوں نے صرف بتائی ہیں. دیکھتے سنا سن لیجئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا, میرا باغ بہت گھنا تھا, اس میں پرندہ آ گیا, وہ پرندہ اس میں پنس گیا, وہ نکل نہیں سکتا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ میرا باغ اتنا گھنا ہے کہ دیکھو اس سے پرندہ بھی نہیں نکل سکتا. میرا خیال اس طرف چلا گیا, اس باغ نے میری توجہ اللہ سے ہٹا دی اور جو ہے نا باغ کی طرف لگا دی. یہ باغ اب رکھنے کے قابل نہیں ہے, میں اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں, آپ اس کو قبول فرمائیں. اب دیکھ لیں یہ کیا چیز ہے. ہاں جی حالانکہ حلال باغ تھا, مطلب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. دوسرے واقعہ سن لو. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعفر طیار رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے غزوہ موطہ میں, اس کے بعد ان کی باری تھی سپاہ سالار بننے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر یہ اس کو بنا لو, اگر یہ شہید ہو جائے پھر اس کو بناؤ, اگر یہ شہید ہو پھر اس کو, پھر فرمایا اگر یہ شہید ہو پھر اس کے بعد جو آپ لوگ آپ بنا لیں. تو ایک یہودی سن رہا تھا, کہتے یہ چار تو شہید ہو جائیں گے. ان کے بارے میں تو فرما دیا تو یہ چار تو ہو گئے. آج تو ایسا ہوا کہ وہ جین جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے, اس کے بعد ان کی باری تھی. تو میدان جنگ میں ان کو ذرا اپنے پیر بھاری نظر آئے، جیسے میں آگے بڑھنے میں سستی کر رہا ہوں. یک دم رک گئے اور اپنے آپ سے خطاب کیا، او فلانیا تو اس لیے پیچھے ہو رہا ہے کہ تجھے بیویاں نظر یاد آ رہی ہیں، ساری بیویوں کو طلاق، اس لیے پیچھے ہو رہا ہے کہ تیرے جو ہے وہ جائیداد جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتی ہے، سارے اللہ کے راستے میں با سارے غلام آزاد. کہا اب کیا رہ گیا، چلو آگے. اب ذرا غور فرمائے، ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا، شہید ہو گئے. بعد میں کسی نے خواب میں دیکھ کے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کا تخت جو تھا شہادت کا، وہ سیدھا تھا، اس میں کوئی خامی نہیں تھی، جبکہ اس صحابی کا تھوڑا سا ایک طرف ٹیڑھا تھا. آپ سب کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ خواب دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں. ان کو ذرا بر بھی پرواہ نہیں ہوئی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کی کو، لہذا وہ تو سیدھا گیا. ان کو ذرا تھوڑا سا خیال ہو گیا تھا، بس یہی اتنا ٹیڑھا بندہ. اب بتاؤ قربانی کون سی دی؟ ساری چیزیں دی، ہمارے لیے کتنا بڑا مقام ہے. ہاں جی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کہ تھوڑا سا چونکہ ہو گیا تھا نا، تو اس کا بھی دکھا دیا گیا کہ اتنی کمی ہے. تو اب ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ بچائے ہمیں. ہاں جی، تو یہ لوگ کہتے ہیں بھائی صوفیوں کی باتیں، اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں صوفیوں کی باتیں، اور صوفی کہاں سے آئے؟ آسمان سے تو نہیں ٹپک پڑے. صوفی بھی یہی ہے نا، صوفی کا مطلب یہ، عالم کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے وہ بیان کر لے. یہ عالم کا کام ہے، کرنا چاہیے، اس کا محتاج. اور صوفی کا کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہے وہ بیان کر لے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی باطنی مقام ہے اس کو واضح کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی للہیت، یہ ساری چیزیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن. تو یہ جو ہے نا یہ بات ہے. ہر کے مستعد تو را دشنام دہ، سود سرمایا بمفلس دام دے وام دے. جو شخص تمہاری تعریف کرے اس کو سرزنش کرو، اس سرمایہ منافع کا جو شخص محتاج ہو یہ اسی کو بطور قرض دو. یہ مرغوبات طبع و مشتحیت نفس میں سے ایک مثال اپنی تعریف سننے کی بھی ہے، جس میں نفس کو لطف آتا ہے اور طبیعت متلذذ ہوتی ہے، حالانکہ اس سے غرور، تکبر، عجب و دریع ریا و تغافل، تفاخر وغیرہ کا تعداد رضائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے یہ ایک اخلاقی زہر ہے، اور جو شخص مٹائی میں ملا کر زہر کہلانے لگے اس کو ممنون ہونے کے بجائے اس سے انتقام لینا چاہیے. ہاں جی، یعنی جو شخص رو در رو تر تمہاری تعریف کرے، اس کی تعریفی کلمات کو رد کر دو، اس پر ناراضگی کا اظہار کر دو. مولانا فرماتے ہیں مگر مدعوؤں کو صرف تردید و زبان بندی کا حکم ہے. چنان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم المداحین فاصوا فی وجوہہم التراب، جب تم مدعا کرنے والوں کو اپنے سامنے کرتے ہو اس کے منہ میں خاک ڈالو. سید شری اور گنگوئی رام حسن نے اس پر عمل بھی کیا تھا، یہی صاحب نے ان کی تعریف کی تو مٹی اٹھا کے ان کے منہ میں ڈال لی، اور میں حدیث شریف پر عمل نصیب ہو گیا. ہاں جی، مدح ثنا تو اصل سرمایہ، اس سے جو شہرت اور چرچا ہوتا ہے اس کا نافع ہے، اور صالحین کے لیے دونوں باتیں بری ہیں. لہٰذا جو لوگ مدح اور شہرت کا محتاج، دشمن یعنی دنیا دار نفس پرست لوگ، انہی کے لیے رہنے دو. آگے پھر اس قسم کے ایک نظیر فرماتے ہیں، اے مینی بگزارو جائے خوف باش، بگزار از نامو سر سوا باش فاش. عقل ناقص جس مقام میں امن کی طرح رمائی کرتی ہے اس کو چھوڑ دو، اور خوف کے مقام میں رہو، دنیاوی عزت اور آبرو سے دست بردار ہو جاؤ، اور اعلانیہ بدنام رہو. یہ بات عرض کرتا ہوں، خوف اور امن، امن کس سے، خوف کس سے؟ یہ بات ہے. مطلب یہ ہے کہ امن اگر ہم لوگ انسانوں سے امن حاصل کرتے ہیں، اور انسان ہمارے دشمنوں، تو بتاؤ ان سے امن پانے کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کے درمیان رہ کر امن پانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مداہنت کریں گے، کچھ ان کی باتیں ہم مانیں گے، ان کی طرح ہوں گے، تو پھر ظاہر امن میں رہیں گے، ورنہ وہ کب ہمیں امن میں رہنے دیں گے؟ تو ایسی صورت میں جب ہم لوگ ان کے درمیان رہیں گے امن سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے اخلاقی کردار کا سودا کر لیا، ہم لوگ وہ نہیں رہے جو ہونے چاہیے تھے۔ تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو اللہ تعالی سے تعلق بڑھانا چاہیے کہ اللہ ہماری حفاظت فرما دے اور ہم اللہ کو ناراض نہ کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے کسی مخلوق کو کی ناراضگی سے ڈر کر خالق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی۔ اچھا، پہلے میں نے دوسرا کا بیان کیا، جب خالق، جس نے خالق کی ناراضگی سے ڈر کر مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جس نے مخلوق کی ناراضگی سے ڈر کر خالق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، اللہ اس کو اسی مخلوق کے ہاتھ میں دیتے ہیں، جس طرح وہ چاہے اس طرح کر لے اس کے ساتھ۔ آج کل کیا ہمارے ساتھ ہو نہیں رہا؟ جس چیز کے لیے بھی اللہ چوڑائے گی، وہی ہمارے اوپر مسلط ہے، وہی ہمیں مار رہے ہیں۔ ہاں جی، اس کے بجائے اگر ہم اللہ کے پاس رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، بس ایک فی قوم اللہ، بس اللہ تمہارے لیے کافی۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، مخلوق پر نہیں ہے۔ ویسے ہی بات عرض کروں، حکمت اور بات ہوتی ہے، ڈرنا اور بات ہوتی ہے۔ حکمت میں انسان اللہ تعالیٰ کا حکم حکمتاً نافذ کرتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو حکمتاً بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم حکمتاً نافذ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم جب تک طاقت حاصل نہ کرو تو اس وقت تک مخفی طور پہ رہو، حکم بس ٹھیک ہے۔ تو حکم حکمتاً، جیسے مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام اس طریقے سے کرتے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایمان لانے کا وقت ہے، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے، تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا کہ میرے ساتھ ساتھ آتے جاؤ اور میں تھوڑا سا آگے چلوں گا، اور مجھے اگر شک ہو گیا کہ کسی نے ہمیں اکٹھا سمجھ لیا کہ ہم اکٹھے ہیں، تو میں کسی پیشاب کرنے کے بہانے یا کسی چیز کے بہانے، جوتی سیدھے کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، آپ چلتے رہیں، پھر میں آپ سے ملوں گا۔ ہاں جی، تو ظاہر وہ حکمتن والی بات ہے، یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر۔ لیکن جس وقت پھر اللہ پاک نے حکم یاد کر دے دیا، بس پھر یاد کے لیے ظاہر سارے مسلمان تیار تھے۔ مقصد یہ کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ امیر حکم دے مورچے کے اندر رہو، باہر نہ نکلو، اس وقت جو نکلے گا تو حکم عدلی ہے، وہ حکم عدلی ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ اور جس وقت حکم دے کہ اب ایڈوانس، اس وقت مارچے کے اندر رہنا حکم عدلی ہے۔ یعنی ہم حکم کے غلام ہیں، اپنے مرضی کے غلام نہیں ہیں۔ حکم جو جیسے بھی ہوگا اس طریقے سے ہم کریں گے۔ آزمو دم عقل دور اندیش را، باد ازیں دیوانہ سازم خویش را۔ یہ حضرت کا تاریخی شعر ہے، مطلب جو تاریخی اشعار ہیں نا حضرت کے، وہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ آزمو دم عقل دور اندیش را، باد ازیں دیوانہ سازم خویش را۔ میں نے اس عقل کو، جو دور اندیش ہونے کا مدعی ہے، آزما لیا ہے، معلوم ہوا کہ اس عقل ناقص سے بےعقل ہونا اچھا ہے، اس کے بعد میں اپنے آپ کو دیوانہ بنا لوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ بلکہ دیوانہ بمانے لوگوں کے ہے، لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے ہیں، اصل میں دیوانہ نہیں ہے، اصل میں تو وہی عقل مند ہے۔ جیسے کہ فرماتے ہیں، اس دیوانہ کی دیوانہ نہ شد، اس فرزانہ کے فرزانہ نہ شد۔ وہی دیوانے جو اللہ کے محبت میں دیوانہ نہیں بنا، یہ کیا بات ہے؟ تو لوگوں کے نگاہوں میں دیوانہ ہوتا ہے، اصل دیوانہ نہیں ہوتا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس دن مولوی صاحب نے بتایا تھا तो उसमें जो है ना वो ये है कि वो जो है वो उसमें शिवली रहमतुल्लाह अलैह वो आए तो एक साहब उठे उनके लिए जो बड़े मुहद्दस थे उनको माथे पे चूमा। तो किसी ने कहा क्या था आपने क्या किया तो पागल नहीं है। फिर मैंने वही किया जो मैंने आपसे सबको करते देखा है ख्वाब में। आज मकसद ये है कि वो अगरचे बाजार तो दीवाना था लेकिन असल में तो मोहब्बत में दीवाना था ना। वो तो आपसे सब क्या आशिक था और अल्लाह ताला का साथ मोहब्बत करता था तो अल्लाह पाक ने उनके अल्लाह पाक को महबूब था तो उन मुहद्दस को दिखाया गया लिहाजा उनका बहुत बड़ा इकराम करता था उनके लिए उठ खड़ा हो जाता उनको माथे पे चूम लेता था। हाँ जी तो ये बात है कि ये जो बात है कि बाज़ लोग बाज़ दफ़ा हम किसी को दीवाना कहते हैं लेकिन वो दीवाना नहीं होता। वो शी जो है ना वो गालिबन कौन थे मुझे भूल गया उनका नाम कि वो जो है ना इस तरह उनके वाले ये ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह वो आए थे तो उनके एक थे मतलब तो उनके जो मुरीद थे तो उन्होंने कहा वो आपका दूसरा बेटा किधर है कहते वो दीवाना सा है उनको छोड़ो उनको क्या करोगे कहते मुझे वही चाहिए ले आओ। वो जब उन लाया गया तो उन्होंने कहा बस ये दीवाना मुझे दे दो बाकी सारे तुम ले लो मुझे ही दीवाना चाहिए। मतलब ये है कि वो हर एक का अपना अपना मुकाम होता है। आखिर फिर वही कहेंगे सूफियों की बात है आप बता दो हदीस शरीफ बता दो। हदीस शरीफ में आता है कि आप ससरम ने फरमाया कि एक शख्स ऐसा भी होता है जो परिंदगन परिंदगन दबालों वाले खुशकाल वाले किसी के हाँ रिश्ते का पैगाम दे तो कोई उसको रिश्ता ना दे सलाम करे तो सलाम का जवाब कोई ना दे बात कोई कर ले तो उसकी बात की कोई परवाह ना करे लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका ऐसा मुकाम होता है कि अगर वो अल्लाह पर कसम खा ले किसी चीज़ में तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा करने के लिए वो काम कर लेगा। सारे फिर है मतलब अल्लाह ताला ने बालों के साथ वो होता है मुकाम होता है। तो इस वजह से जो है ना मतलब ये है कि हम जो दीवाना वाली बात करते हैं तो दीवाना हकीकी दीवाना नहीं है बल्कि यूँ समझ लीजिए कि लोगों की नज़रों में दीवाना लोग की नज़रों में दीवाना होना तो कोई बात नहीं क्योंकि जब सारे लोग सर पर खड़े हो जाएं तो जो सही खड़ा है तो उल्टा नजर आएगा उनको। हाँ तो वो कहते हैं किसी जगह पर वो लोगों के नाक नहीं थे तो एक सही सालम आदमी चला गया वहाँ पर जिसकी नाक थी सही तो सब लोगों ने उसका जुलूस निकाला कि नाक हुआ गया तो वो वहाँ से भाग गया। और इसी तरीके से बादशाह और वज़ीर वो पानी मतलब कुछ पानी था उससे जो भी पी लेते तो वो पागल हो जाते तो वज़ीर ने उस बादशाह को कहा था कि इस पानी को नहीं पीना ये पागल हो जाता है तो खैर बादशाह ने नहीं पिया वज़ीर ने भी नहीं पिया था बाकी सब पागल हो गए। उन्होंने बादशाह और वज़ीर को इतना तंग कर लिया क्योंकि पागल जो थे हाँ जी कि तुम पागल हो उनको कहते तुम पागल हो तो बादशाह ने वज़ीर से कहा चलो हम भी पी लेते ज़ाहिर अब तो हमारे पास क्या है उनकी तरह हो जाएंगे। तो मकसद यह है कि इस तरह होता है कि जो सही आदमी होता है वो पागल नज़र आता है हाँ जी और जो पागल होते हैं वो ठीक नज़र आते हैं। उज़र गुफ्तन दलकलक बासीत के चरा फाहिशा बने का आवर था एक डूम का अपने अका से उसका सवाल पर उज़र करना कि तूने रंडी से निकाह क्यों किया। गुफ बाद लकक शबे सैयद अजल कोहबरा ख्वास्ती तो अज अजल एक रात एक डूम से उसके बड़े आका ने कहा तूने एक फाशा से निकाह करने में जल्दी की। बामनीरा बाज में बायस गुफ्त तातमी करदम बैक मस्तूर जुफ्त इस मत को मुझसे बयान कर देता कि मैं एक पर्दनशीन से तेरे निकाह करवा देता। गुफ्त ना मस्तूर साल ख्वास्तम कोहबा गुश्त नो जगम तन कास्तम उसने कहा नहीं मैंने एक दो नहीं बल्कि पूरी नौ नेक परदनीश से निकाह किया मगर वो सब की सब फाशा बन गई और मैं गम से बोलता रहा। हाँ जी वास्तम एक होबरा बा मारिफत तब अभी बिन चू शबद ई आकेबत नाचार अब मैंने इस फाशा से दीदा दानस्त ने कहा क्या ताकि देखो ये आखिर अमर क्या बनती है। فرماتے ہیں کہ میں نے جس قدر مستورہ و صالح عورتوں سے نکاح کیے سب کے سب فاحشہ بن گئی ہے، بطور امتحان میں نے فاحشہ سے نکاح کیا کہ دیکھ اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ مسخرے کی بات تمسخر آمیز ہوتی ہے، جیسے مشہور ہے کہ ایک حاکم نے میراثی پر ہاؤس ٹیکس لگا دیا کہ ہر دہلیز پر 8 آنے ششمار دے دیا کرے۔ اس پر تمام میراثی نے متفق ہو کر اپنے اپنے مکان کی دہلیز اکاڑی اور حاکم کے سامنے جا رکھی کہ آپ دہلیز سنبھالے، ٹیکس کا روز روز کا بکیڑا ہم سے جیلے نہیں جاتا۔ ایک میراثی حکم کے علاقے سے نکل جاؤ، حکم پاتے ہی درخت پر چڑھ گیا۔ حاکم نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا علاقہ تو زمین کو کہتے ہیں، سو میں زمین سے نکل گیا۔ اس قسم کے کئی لطیفے ان لوگ کے متعلق اور بھی یاد ہے، مگر یہ کتاب ایسی باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ درکت نے یہ بات بالکل درست لکھی، میں نے جس پردہ نشین نے کو رسے نکاح کی وفاشہ بن گئی، کیونکہ جس شخص کا پیشہ ہی گانا بجانا، ناچنا، ترکنا، سارنگ بننا اور نخرہ دکھانا، رمز و غمز کے تیر چلانا، اس کے بیوی ہی مرد کر تب سیکھے گی۔ خربوزہ کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتے، پھر اس کا عفت و افاف پر قائم رہنا معلوم۔ خلیفہ یزید ابن الولید نے کہا ہے کہ ایاکم وفنا فانہ ینقص الحیاء و یزید فی الشہوۃ و یحرم الوروۃ و انہ ینوم من الخمر و یفعل ما لا یفعل مسکر، فان کنتم لابد فاعلین فاجنبوا النساء فان الغناء داعیۃ دائیت الزنا، یعنی گانے اور گانا سننے سے بچو، کیونکہ حیا کو کم کر دیتا ہے اور شہوت کو بڑھاتا ہے، انسانیت کو فنا کر دیتا ہے۔ وہ شراب کا قائم مقام ہے اور یہ کام کرتے جو کوئی نشہ نہ کر سکے، لیکن تم اسے باندھنا تو پھر عورتوں کو اس سے ضرور بچاؤ، کیونکہ گانا اور گانا سننا زنا پر آمادہ کرتا ہے۔ گانے کے متعلق حدیث بھی قابل غور ہے، یہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا دل میں نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ بھائی نہیں کہ اس حدیث میں بھی نفاق سے عشق بازی مراد ہو، کیونکہ نفاق کے معنی میں دل میں کچھ ہونا اور ظاہر کچھ کرنا، عشق مجازی میں بھی فدائیت کا اظہار کیا اور دل میں محض بوس و کنار کی نفسانی لذت حاصل کرنے کے مضمر ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موسیقی تربیت ترقی یافتہ تہذیب کا ایک ضروری جز ہے، بے شک جو تہذیب شہوت پرستی کے انتہائی مدارج طے کر جائے، جس میں عورتوں کا نکاب بازاروں میں برنا اور مجالس میں آنا جانا، نامحرم سیلانی مسافہ معائنے کا کرنا، بے جابان اس کے ساتھ تخلیم بیٹھا اور بلا تکلف اور ترک گفتگو اور ہنسی مذاق سے لطف گیر ہونا نئی روشنی کا مقتضا ہو، اس کے لیے موسیقی لازم خاص ہے، مگر اسلام میں کیسی تہذیب پر لعنت بھیجتا ہے۔ سید اجمک سے مراد نواب یا والی یا بادشاہ ہے، کیونکہ عشق پرست عمرا عموماً ڈوم ڈانگ نقال و مسخر کو ملازم رکھتے تھے تاکہ خلوت و جلوت میں سے دل بہلایا کرے۔ ولی لکھنؤ کی دلی اور لکھنؤ کی اسلامی شوکت اس طرح تباہ ہوئی۔ لکھنؤ کا آخر تاجدار واجد علی شاہ تھا، جس کے عیاشیوں اور تغافل کیش ضرب المثل ہے، ایک گویس کا مدار منہام بن گیا تھا۔ سلطان سید صلاح الدین ایوب رحمۃ نے جب سیف الدین والی حلب کو شکست دے کر اس کی خیمہ راہ پر قبضے کیا تو وہاں سے بربت، طبلہ، سارنگی اور تمام سامان طرف نکلا۔ سلطان نے اپنے عزرا عمرا سے کہا دیکھو یہ مشاغل ہے جو بڑی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ تو انہوں نے اس واقعے کے ضمن میں یہ بات کی کہ اصل میں واقعتاً یہ جو گانا بجانا ہے، موسیقی ہے، یہ انسان کے نفسیات پر بہت برا اثر ڈالتا ہے، انسان کو ان چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے جس میں ایک شریف آدمی کو نہیں آنا چاہیے۔ ایک واقعہ مجھے بھی یاد ہے جو ہوا ہے، اور ظاہر میرے سامنے ہوا ہے تو ظاہر میں اس کو بتا بھی سکتا ہوں۔ وہ ایسے ہوا کہ ہاسٹل میں پشاور میں ایک فری نائٹ ہوتی ہے نا، ہاسٹل میں ہوتی ہے، جس میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو آزادی دی جاتی ہے کہ کوئی فنکشن ونکشن ارینج کرنا ہو تو ارینج کر لیں۔ اس میں وہ اپنے ٹیچروں کے بارے میں بھی اس قسم کی باتیں کر لیتے ہیں جو ویسے عام طور پر نہیں کی جا سکتی، لیکن ٹیچر برداشت کر لیتے ہیں، یہ فری نائٹ کہلاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ فری نائٹ تھی، اس میں ان لوگوں نے گانے بجانے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ تو یہ ہوا کہ اسٹیج پہ گانے بجانے والے موجود تھے، ہارمونیم اور یہ دوسری چیزیں سازیں وغیرہ موجود تھیں، اور تماشائیوں میں ہمارے اس ہاسٹل کے کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی رشتہ دار بزرگ آئے ہوئے تھے، جو ظاہر ہے میرے خیال میں 50-55 سال کے ہوں گے، بوڑھے آدمی تھے ظاہر، وہ بھی تماشائیوں میں کھڑے تھے۔ جس وقت وہ میدان گرم ہو گیا تو اس کو کچھ زیادہ ہی شوق ہوگا گانے کا، یا مطلب اس طرح میوزک کا، تو یہ بالکل ایک تیر کی طرح اسٹیج کی طرف بھاگا بڑھاپے کی حالت میں، اور وہاں ناچنے لگا اس میوزک کے ساتھ۔ ہاں جی ناچنے لگا اور ناچتا ہے اور ناچتے ہیں ناچتے ہیں ناچتے ہیں حتیٰ کہ اس نے سفلی حرکتیں شروع کی جو عام آدمی نہیں کر سکتا. اللہ بچائے اللہ بچائے, اتنا حیران ہو گئے لوگ حتیٰ کہ وہ ڈوم بھی شرما گئے. تو ان ڈوموں نے میوزک بند کر دیا پھر بھی ناچ رہا تھا. پھر لوگوں نے زبردستی پکڑ کر نیچے اتار دیا اور پکڑ لیا. اب اندازہ کر لیں کہ یہ میوزک اگر ادھر نہ ہوتا تو اس پہ پردہ پڑا ہوا تھا نا, یہ اس کا اس پر پردہ پڑا ہوا تھا, یہ نہیں مطلب اس کا پتہ لگتا. اب اس کی خود اپنی عزت تو گئی گئی, اس کی اپنی عزت تو بالکل نہیں رہی, حتیٰ کہ جس کے پاس آیا تھا اس کی عزت بھی نہیں رہی ہوگی, اس کی عزت بھی ڈبو دی. کس بات پر؟ میوزک کی وجہ سے. اس طرح ہمارے جہانگیرہ گاؤں میں بھی ایک بڑے میاں تھے, وہ بھی میوزک کے سامنے نہیں ٹر سکتے تھے, بس دور سے اگر میوزک کی آواز سن لیتے تو بس وہ جا کے وہ ناچنا شروع کر لیتے اس کے ساتھ. عجیب و غریب حالت ہے. اب یہ جو بات ہے کہ یہ چیز اثر ہر ایک پہ کرتا ہے, فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ برداشت کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ برداشت نہیں کر سکتے, ان میں اتنی اسٹرانگ ویل پاور نہیں ہوتی, وہ برداشت نہیں کرتے. لیکن اثر میوزک ہر ایک پہ کرتا ہے. یہ جتنا یہ ڈرم میوزک ہے اور اس طرح جو دوسری چیزیں ہیں, یہ باقاعدہ انسانی جسم کے رگ رگ کو ہلاتے ہیں. وہ ایک دفعہ جہاز میں آ رہا تھا تو پاس ہی ایک شخص نے وہ لگایا ہوا تھا کان میں, وہ کیا ہوتا ہے ایئر فون, اچھا ایئر فون پہ میوزک اس کا ظاہر چل رہا تھا, تو اس کا جسم کا ایک ایک روح روح جو ہے نا وہ ہل رہا تھا اس کے ساتھ, مجھے نظر آ رہا تھا. مجھے میوزک تو نہیں سنائی دے رہا تھا کیونکہ تو اس نے کان میں لگایا ہوا تھا, لیکن وہ پورا کہتا پورا جو ہے نا جسم اس کا ہل رہا تھا اس کے ساتھ. اب یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ جرمنی میں میں لینگویج سیکھنے مطلب ظاہر ہے وہ کلاس اٹینڈ کر رہا تھا, تو انہوں نے ایک لیکچر رکھا تھا موزیک, میوزک کو موزیک کہتے ہیں ظاہر جرمن زبان موزیک. تو زبان چالو کرنے کے لیے پھر وہ آپس میں اس پہ ڈسکشن بھی کرواتے تھے آپس میں, یعنی تم بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ اس طرح, مطلب ظاہر تھا کہ لوگ کی زبانیں ذرا چل پڑیں, زبانی تو سیکھنا تھا. تو خیر بہرحال یہ کہ مجھ تک بھی باری آ گئی, مجھ سے پوچھے تم میوزک کے بارے میں کیا کہتے ہو. میں نے کہا کون سا میوزک, وہ جو بیماری ہے. تو اس نے کہا کہ بیماری کیسی. میں نے کہا میں نے دو میوزک کے بارے میں سنا ہے, اگر آپ کو تیسرے کا پتہ ہو تو بتا دیں. کہتے کیا؟ میں نے کہا ایک ویسٹرن ہے اور ایک ایسٹرن ہے. تو ویسٹرن میوزک کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی سنتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ میں اچھلوں کودوں بکھر جاؤں ریزہ ریزہ ہو جاؤں, اس کے جذبات ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے علیحدہ بات ہے, لیکن جذبات تو یہی ہوتے ہیں نا. کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا کیا انگزائٹی نہیں ہے؟ کہتے ہیں. میں نے کہا کیا انگزائٹی بیماری نہیں ہے؟ اچھا اس پر وہ چپ ہو گئی کہ بھائی یہ تو کچھ آدمی دوسرا ہے. اچھا میں نے کہا جو اورینٹل میوزک ہے جو ایسٹرن ہے, اس میں انسان کا دل چاہتا ہے بس سو جاؤں اور کوئی مجھے بس جو ہے نا وہ ہاں فرار کا جذبات پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ پیدا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کیا ڈپریشن نہیں ہے؟ کہتے ہیں. میں نے کہا کیا ڈپریشن بیماری نہیں ہے؟ اس نے کہا بات تو آپ نے صحیح کی ہے, لیکن آپ کس میوزک کو چاہتے ہیں وہ یہ بتائے. بات تو آپ کی صحیح ہے. میں نے کہا میں نیچرل میوزک کا قائل ہوں. یہ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ ہوتا ہے جب ڈاکٹر لوگ جب اس قسم کسی سے بیمار ہو جائے نا تو پھر ان کو وہاں بھیجتے ہیں تاکہ وہ صحتیاب ہو جائے. تو کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا مثلا سمندر کے پانی کا شور, یہ درختوں سے جو آوازیں آتی ہیں ہوائیوں کے چلنے کے ساتھ, اور مرغ کی اذان ہے, جیسے بچوں کا کھلکھلانا ہے آج, تو پرندوں کا چہچہانا, یہ نیچرل ہے. اچھا خیر اس وقت تو لینگویج کی بات تھی نا ظاہر وہ تو جب ختم ہو گئی. اس کے بعد اس نے چند دنوں کے بعد مجھے کہا میں آپ کے لیے کیسٹ لائی ہوں جس میں مرغ کا اذان ہے پرندوں کا چہچہانا ہے بچوں کا کھلکھلانا ہے سمندر کے پانی کا شور ہے. وہ تو جس چیز کے پیچھے پڑ جائیں تو پڑ جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ واقعتاً موسیقی بیماری ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو نفسیاتی ماہر جو ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں دیوانہ اور وہی والی بات, یہ جب کوئی ان کے علاج کرتے تو وہ کہتے ہیں موسیقی سنو, چونکہ ظاہر مطلب یہ کہ انہوں نے یہی پڑھا ہوتا ہے, حالانکہ وہ تو بیماری ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ ہم لوگ اپنے ساتھ خود دشمنی کرتے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے, جو ہمارے ہر چیز کو جانتا ہے اور ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے اور ہمیں بچانا چاہتے ہیں, ان کی بات تو ہم نہیں سنتے, اور ان کی بات سنتے جن کی دشمنی پکی ہے, یعنی شیطان. اس کے بارے میں کوئی دوسری بات نہیں ہے شیطانیت کے علاوہ. اب اس وقت جتنی بے حیائی ہے وہ کون پھیلا رہا ہے دنیا میں؟ ہاں جی, ہمارے دشمنی پھیلا رہے ہیں نا. یعنی آپ اندازہ کر لے کہ باقاعدہ ڈیلیبریٹلی اسلامی ملکوں میں انہوں نے ان چیزوں کو سستا کرنے کے لیے کوشش کی ہے, یہ چیزیں سستی ہوں, ہاں جی, تاکہ ان کے اخلاقی حالت خراب ہو جائے. اب عرب ملکوں میں جائیں نا تو یہ چیز سستی ہوں گی, ہاں جی. تو مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہمارے دشمن ہیں, ہر جگہ پر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ظاہر مطلب ان چیزوں کی ہمیں ان چیزوں کی طرف لائیں گے. تو اگر ہمارا دوستی اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات پر ہمیں یقین ہے, تو پھر اللہ جل شانہ کے پسندیدہ نظام کی طرف ہمیں جانا ہوگا. تو یہاں پر وہی فرما رہے ہیں کہ عقل عقل راہم آزمودم, ٹھیک ہے, عقل راہم آزمودم من بسے زی سپس جویم جنورا مغرمے. اس طرح میں نے عقل کو بہتر آزمایا مگر کچھ تشفی نہیں ہوئی. اب اس کے بعد میں دیوانگی کی تلاش کروں گا جہاں وہ پلتی پھولتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے سے, تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا کام کیا ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ جو فطرت اللہ تعالیٰ نے ہماری بنائی ہوئی, اس فطرت کو ہم پہچان لیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر جذبے کا ایک اپنا ہوتا ہے, مدار ہوتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. عقل ہے, یہ بھی ایک قوت ہے, اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. خواہشات ہیں, ان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. غضب ہے, ان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. یعنی یہ بذات خود نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں, ان کا جو استعمال ہے وہ ہمیں اچھا اور برا کر دیتا ہے. اگر مثال کے طور پر کوئی جا رہا ہے رستے میں اور رستے میں غیر محرم عورتیں آ جائیں, اب اگر کسی نے اس سے نظر ہٹائی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو اللہ پاک ایسی عبادت نصیب فرما دیتے ہیں جس سے وہ ایمان کی حلاوت کو دنیا میں محسوس کر لے گا. اب ہے تو بری چیز, لیکن اس کے لیے کیا ہو گیا؟ اس کے لیے تو مفید ہو گیا. مفید تب ہو گیا جب اللہ کے حکم پر عمل ہو گیا. اگر اپنے نفس کی بات پر عمل ہو گیا پھر تو بات خراب, پھر تو کام خراب ہو جائے گا. لیکن اللہ کی بات پر حکم عمل ہو گیا تو یہ بھی ہمارے لیے مفید ہوگا. ٹوائلٹ میں جاتا ہوں, میں سنت طریقے پہ جاتا ہوں, میرے لیے ماشاءاللہ مفید ہو گیا, اللہ کے قرب کا ذریعہ بن گیا. اور نماز اگر میں اپنے نفس کے طریقے پہ پڑھتا ہوں تو نماز مجھے اللہ سے دور کر لے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو کیا فرمایا ہے. اس کی بیان کی ابتدا کس چیز سے ہوئی تھی؟ کہ ہمیں انبیاء کرام نے ان چیزوں سے بچا لیا, انبیاء کرام نے ہمیں سمجھا لیا کہ کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا, یہ بنیادی بات ہے. تو اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما دے, اپنی رضا کی دولت نصیب فرما دے, اور اس کے لیے ہمیں اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت باقاعدہ مانگنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا لازمی خاصہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ, ان کو اللہ کی شدید محبت حاصل ہوتی ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں. تو ایک تو ہمارا خاصہ ہونا چاہیے, دوسری بات یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ مانگنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دعا کی ہے, اللہم انی اسلک حبک وحب من یحبک, والعمل الذي يبلغني حبك. باقاعدہ جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ محبت بہت بڑا جذبہ ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یہی جہادی زندگانی میں ہے، یہ منظور مردوں کی شمشیر ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ذات پر یقین بھی پکا رکھنا چاہیے، اور مسلسل جہد جد و جہد اور عمل بھی کرنا چاہیے، اور یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں کرنا چاہیے، کسی اور جذبے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں. تو پر سبحان اللہ، فتح ماری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله 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 إلا الله، محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں اس میں محبت ہی کی نیت کرنی چاہیے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جو ذکر میں محبت کی نیت نہیں کرتے ان کو پھر ذکر کا فائدہ نہیں ہوتا. اس ذکر کا جو علاجی ذکر ہے اس وقت اس میں محبت ہی کی نیت کرنی چاہیے. اور الا اللہ کا ذکر اب ہم کرتے ہیں اس میں تصور کریں کہ ہم تو بس اللہ ہی کے ہیں. الا اللہ، 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 اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ 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 اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبسم مقام. الله 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 اللہ 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت چونکہ بات ہوئی تھی تو ظاہر ہے اس محبت کو بڑھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو یہ کتاب جو ہے ہماری، اس کا نام ہی رکھا ہے پیغام محبت. تو اس میں جو ہے نا محبت کو بڑھانے کے بارے میں انگیختے ہیں. یہ ایک غزل ہے، دری دولت پہ اس کی جو بھی آیا تشن لب نکلا، دری دولت پہ اس کی جو بھی آیا تشن لب نکلا، میں مستی میں یہاں پر کب سے آیا اور کب نکلا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر کسی کو محبت ہو جائے نا اللہ کے ساتھ، تو ہمیشہ پیاسا رہے گا. اس کی وجہ ہے کہ جتنا قریب ہوگا پیاس اور بڑھ گئے گی. ہاں جی، لہٰذا کبھی بھی اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا محبت پر مطمئن نہیں ہو سکتا. امک کیا جانے بحری عشق کی سادہ ہے ہم کتنے، امک کیا جانے بحری عشق کی سادہ ہے ہم کتنے، نتیجہ اس کی پیمائش کبھی سوئے ادب نکلا، درے دولت پہ اس کے جو بھی آیا تشن لب نکلا، میں مستی میں یہاں پر کب سے آیا اور کب نکلا. محبت کے سمندر کے گہرائی کو جاننا یہ کتنی سادگی کی بات ہے، کیونکہ جو بھی اس کی پیمائش کی کوشش کرے گا یہ بھی بے ادبی ہے. ظاہر کون مطلب محبت کو لمٹ کر سکتا ہے کہ اتنا نہیں ہونا چاہیے. یہاں چپ باش کچھ پوچھو نہیں یہ بحر حیرت ہے، یہاں چپ باش کچھ پوچھو نہیں یہ بحر حیرت ہے، یہاں پر سر جھکانا ہی تو ملنے کا سبب نکلا. مطلب یہ ہے کہ یہ تو بحر حیرت ہے، یہاں پر تو کچھ بھی نہ کہو، چپ بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہاں پر سر جھکانے سے ہی ملتا ہے. جو مانتا ہے عبدیت، یہی اصل میں بنیادی بات ہے، یہاں تو بندگی سے ملتا ہے، عبدیت سے ملتا ہے، سر جھکانے سے ملتا ہے. ذرا چشمی تصور سے جمال اس کا تو دیکھو نا، ذرا چشمی تصور سے جمال اس کا تو دیکھو نا، کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دم نکلا تو اب نکلا. مطلب یہ کہ اگر تصور کے آنکھ سے تم اس کا جمال دیکھ لو تو تمہیں تو اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہو جائے گا، کیونکہ جو سب کو حسینوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ کہ خود کتنا حسین ہوگا. میرے تارے نفس کو نفس کے تاروں نے الجایا، میرے تارے نفس کو نفس کے تاروں نے الجایا، میرے دستے طلب کو اس نے جب پکڑا تو تب نکلا. تارے نفس روح کو کہتے ہیں، وہ نفس کے تار خواہشات ہیں. مطلب یہ کہ میرے روح کو نفس کے خواہشات نے ایسا الجایا کہ اس سے میں اگر نکلنا بھی چاہتا تھا تو نکل نہیں سکتا تھا، لیکن جب اس کی طرف سے مدد ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد میں اس سے نکل گیا. قبول درخواست آنے کی پردہ نشین تب، قبول درخواست آنے کی پردہ نشین تب، شبیر بے آبرو نامحرم اس کا دل سے جب نکلا. یعنی ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آ جائے، تو یہ اس نے درخواست تب قبول فرمائی جب اس کا نامحرم یعنی دنیا وہ دل سے نکلا. تو تب جیسے وہ شعر ہے نا، وہ جو خواجہ صاحب ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے جب تک دنیا کو دل میں پالا ہوتا ہے تو پھر نہیں. ہمارا کلمہ جو ہے اسی لیے ہے، جو ذکر ہم کرتے ہیں اصل میں لوگ اس کی طرف سوچتے نہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ سے دنیا کی محبت کو نکالنا اور الا اللہ کے ساتھ دنیا کے دل اللہ کی محبت کو دل میں لانا، یہ بات ہے. بہرحال ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. یہ ملاجات قبول دے رہے، دعا کر لیتے ہیں. اصل میں میرا معمول ہے ملاجات مقبول روزانہ اس کی ایک منزل پڑھنا، تو آج رہ گیا تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، تو میرا معمول پورا ہو جائے گا، آپ کو بھی انشاءاللہ دعائیں مل جائیں گی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، انك انت الوهاب. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والارض، انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل نقطه من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وانا عمل صالحا ترضى، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. رب انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم، انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجد في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وبعيد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم آتي نفسي تقواها وزكي انت خير من زكاها انت وليها مولاها، انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انا نسالك عزائم مغفرتك ومنجيات امرك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار، اسالك علما نافعا، اللهم اغفر لي ذنوبي خطيئتي وعمدي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم هدني وسددني، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصلح ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي دنياي التي في معاشي، واصلح لي اخرتي التي في معادي، واجعل الحياه زياده لي في كل خير، واجعل الموت راحه لي من كل شر، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دونوں جان کی کامیابی نصیب فرما دے، اے اللہ افراد تفریح سے ہمیں محفوظ فرما دے، جو خیر یا اللہ ہمیں نصیب فرما، جو شر ہے اسے ہمیں بچا دے، یا اللہ صحبت صالحین دائمًا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت کو جاگزین فرما دے، ہمیں تقوی کا نور نصیب فرما دے، ہمیں اللہ ہدایت نصیب فرما دے، اپنی رضا کی کاموں کی طلب عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے ایسا اعمال کروا دے اللہ جس سے تو خوش ہوتا ہے، اور ایسے اعمال سے ہمیں بچا دے جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت پاک میں اپنا دیدار پاک نصیب فرما، اور یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما، عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما دے، حسن خاتمہ کی عظیم دولت سرفراز فرما، موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پولیس صراط کے مشکلات سے، جہنم کے گردومے سے، اور حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما، یا اللہ العالمین جو ہمارے کابر دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما، ان کی فوز و برکات سے مکمل اور وافر عطا فرما، جو ہمارے کابر حیات ان سے زیادہ سے استفادے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا دے، جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ جو اپنے جو اصل منزل سے اس کو ہٹانا چاہتا ہے اول ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ان کے عبرت کا نمونہ بنا، اور یا اللہ مسلمانوں کو یا اللہ جہاں جہاں پر بھی پریشانیوں سے بچا دے، اور جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تباہ کرنا چاہتے ہیں اول ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ان کو عبرت کا نمونہ بنا، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، نماز کے لیے چلتے ہیں.